ایمان پر
الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا. تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر، خوب کان لگا کر، توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا. جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. سرکار نامدار، رسولوں کے تاجدار، مالک خلد و کوثر، شاہ بحر و بر، مدینے کے تاجور، انبیاء کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بخشش نشان ہے، اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت ثابت ابن قیس کو ثقل سماعت تھا، سننے کی کچھ پرابلمس تھے. جب وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس شریف میں حاضر ہوتے تو صحابہ انہیں آگے بٹھاتے اور ان کے لیے جگہ خالی کر دیتے تاکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب حاضر رہ کر کلام مبارک سن سکیں. ایک روز انہیں حاضری میں دیر ہو گئی اور مجلس شریف جو ہے وہ خوب بھر گئی. اس وقت ثابت آئے اور قاعدہ یہ تھا کہ جو شخص ایسے وقت آتا اور مجلس میں جگہ نہ پاتا تو جہاں ہوتا کھڑا رہتا. ثابت ابن قیس آئے تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بیٹھنے کے لیے لوگوں کو ہٹاتے ہوئے یہ کہتے چلے کہ جگہ دو، جگہ دو، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ گئے اور ان کے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان صرف ایک شخص رہ گیا. انہوں نے اس سے بھی کہا کہ جگہ دو، تو اس نے کہا کہ تمہیں جگہ مل گئی، بیٹھ جاؤ. تو ثابت ابن قیس یہ غصے میں آ کر ان کے پیچھے بیٹھ گئے اور جب دن خوب روشن ہوا تو ثابت نے اس کا جسم دبا کر کہا کہ کون؟ یعنی آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا میں فلاں شخص ہوں. تو ثابت نے اس کی ماں کا نام لے کر کہا کہ فلانی کا لڑکا. تو اس شخص نے شرم سے سر جھکا لیا, اور اس زمانے میں ایسا کلمہ آر دلانے کے لیے کہا جاتا تھا. اس پر قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی, چنانچہ پارہ 26 سورۃ الحجرات آیت نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى عسى كن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان فرماتے ہیں کنز الایمان شریف میں کہ اے ایمان والو, نہ مرد مردوں سے ہنسیں, عجب نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں, اور نہ عورتیں عورتوں سے دور نہیں کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں, اور آپس میں تانا نہ کرو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو, کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا, اور جو توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہے. صدر اللہ فاضل حضرت سیدنا محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی خزان عرفان شریف میں اس آیت مبارک کے تحت فرماتے ہیں کہ یہ آیت بنی تمیم کے حق میں نازل ہوئی, جو حضرت عمار و خباب و بلال اور صہیب و سلمان و سالم وغیرہ غریب صحابہ کی غربت دیکھ کر ان کے ساتھ تمسخر کرتے تھے, ان کا مذاق اڑاتے تھے. ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ مرد مردوں سے نہ ہنسیں, یعنی مالدار غریبوں کی ہنسی نہ بنائیں, نہ عالی نسب غیر زی نسب کی, اور نہ تندرست اپاہج کی, نہ بینا اس کی جس کی آنکھ میں عیب ہو. تو میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, تحقیر مساکین یعنی غریبوں اور مسکینوں کی تحقیر کرنا, یعنی غریبوں اور مسکینوں کی وہ تحقیر ہے جو ان کی غربت یا مسکینی کی وجہ سے ہو, یہ تحقیر مساکین کہلاتی ہے. اور آج بدقسمتی سے مسلمانوں کی ایک تعداد اس مرض میں بھی مبتلا ہے. اگر انہیں مال ملتا ہے, دولت مند ہو جاتے ہیں, تو بسا اوقات غریب جو ہے وہ ان کو خاطر میں نہیں لاتے, لفٹ نہیں کراتے, بلکہ کہیں کسی مقام پر وہ جو ہے وہ غریبوں اور مسکینوں کی یعنی غربت کے سبب مسکینی کے سبب ان کی وہ مذاق اڑاتے ہیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, نہ تو وہ اس پر ظلم کرتا ہے, نہ ہی اسے رسوا کرتا ہے, اور نہ ہی اسے حقارت سے دیکھتا ہے. کسی مسلمان کے برا ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقارت سے دیکھے. اور یہ بات یاد رکھیے گا، بڑا پیارا ایک قانون علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رضا مندی، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رضا مندی یہ نیکیوں میں پوشیدہ رکھی ہے، یہ نہیں فرمایا کہ بڑی نیکی میں یا چھوٹی نیکی میں، نیکیوں میں پوشیدہ رکھی ہے۔ نہ جانے کون سی نیکی رب تعالی کو پسند آ جائے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے، اس لیے چاہیے کہ بندہ ہر نیکی کے کام کو کرے، یہ نہ سوچے کہ تو چھوٹی نیکی اس سے کیا فرق پڑے گا، ہو سکتا ہے یہی چھوٹی نیکی جسے یہ سمجھ رہا ہے اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اس کے متعلق کئی احادیث ہیں، جیسے بعض روایتوں میں کہ ایک خواہشہ کو صرف اس بات پر بخش دیا گیا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، خواہشہ تھی، بدکارہ تھی، رب تعالیٰ نے اس کی اس بات کو پسند فرمایا۔ ایک شخص کو صرف اس لیے بخش دیا گیا کہ اس نے راہ میں پڑا ہوا ایک درخت اس لیے ہٹا دیا تھا کہ مسلمانوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا مندی نیکیوں میں پوشیدہ رکھی ہے۔ بندے کو چاہیے کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ناراضی گناہوں میں پوشیدہ رکھی ہے۔ اب ہم یہ سے کہ یار یہ تو چھوٹا گناہ ہے، اس سے کیا فرق پڑتا، نہیں، ہو سکتا ہے چھوٹے سے گناہ پر رب تعالیٰ پکڑ فرما لے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو لوگوں میں پوشیدہ رکھا ہے۔ تو یوں مطلب اگر یہ دین اسلام کا ایک خوبصورت جو تعلیم ہے اس پر اگر ہمارا معاشرہ یہ عمل پیرا ہو جائے تو یقیناً بہت ہی امن ہو جائے، سکون ہو جائے، پیار ہو جائے، محبت ہو جائے۔ لیکن بدقسمتی کہ ہمارا اس معاملے میں انداز جو ہے نا بڑا بے باک ہوتا ہے، ڈرتے نہیں ہیں۔ دکان پر اگر صبح ہی صبح کوئی مثال مانگنے والا ہی آ جائے، اگرچہ شریعت کا جو اس پر حکم ہے وہ غلط انداز سے آتا ہے، نہیں مانگنا چاہیے، لیکن آپ نہیں دینا چاہتے اس کو ذلیل تو نہ کریں، اس کو دھتکارے تو نہیں۔ اگر مارکیٹ میں کوئی ایسا غریب آدمی کیبن لگاتے ہیں، بعض ایسے چیزیں جو پتھارے لگاتے ہیں دکانوں کے سامنے، دیکھا جاتا ہے جو بڑا پارٹی ہوتی ہے، سیٹ صاحب ہوتے ہیں، تو وہ اس کو اچھے انداز سے گفتگو نہیں کرتے۔ بعض تو اتنے مالدار جب مال کے نشے میں دھت ہوتے ہیں اپنے ملازموں کو سلام نہیں کرتے، ہاتھ نہیں ملاتے۔ ڈرائیور باہر نکلتے ہیں تو ڈرائیور صاحب کے لیے دروازہ کھولے گا اور صاحب اس میں بیٹھیں گے، بات نہیں کریں گے، نہیں، ہم یہ غریب آدمی ہے، اس سے بات نہیں کرتے۔ تو ہمارے اسلام میں، دین میں اس بات کو پسند نہیں کیا گیا۔ اسلام ہمیں اس بات کی تربیت دیتا ہے کہ ہم ہر مسلمان کی عزت کریں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بارش ہوئی ایک علاقے میں اور موسم ٹھنڈا ہو چکا تھا، خنک ہوا کے جھونکے چل رہے تھے، پھٹے پرانے لباس میں ملبوس ایک دیوانہ ٹوٹے ہوئے جوتے پہنے بازار سے گزر رہا تھا۔ ایک حلوائی کی دکان کے قریب سے جب گزرا تو اس نے بڑی عقیدت سے اس کو دودھ کا گرم پیالہ پیش کیا۔ اس نے بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پی لیا اور الحمدللہ کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ایک طوائف اپنے یار کے ساتھ اپنے مکان کے باہر بیٹھی تھی، اب بارش کی وجہ سے گلیوں میں کیچڑ ہو گیا تھا، تو بے خیالی میں اس دیوانے کا پاؤں یہ کیچڑ پر پڑا، جس سے کیچڑ اڑ کر طوائف کے کپڑوں پر گرا۔ اس کے یار بدعتوار کو بڑا غصہ آیا اور اس نے ایک زوردار تھپڑ اس دیوانے کو، غریب آدمی کو، رسید کر دیا۔ اب دیوانے کو جو مار پڑی تو اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ یا اللہ تو بھی بڑا بے نیاز ہے، کہیں دودھ پلاتا ہے تو کہیں تھپڑ نصیب ہوتا ہے، اچھا ہم تو تیری رضا پر راضی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ دیوانہ آگے چل پڑا۔ کچھ ہی دیر بعد طوائف کا یار یہ مکان کی چھت پر چڑھا، اس کا پاؤں پسلا، سر کے بل زمین پر گرا اور مر گیا۔ جب دوبارہ اس دیوانے کا اس مقام سے گزر ہوا تو کسی شخص نے دیوانے سے کہا کہ آپ نے اس شخص کو بد دعا دی جس سے وہ گر کر مر گیا؟ دیوانے نے کہا خدا کی قسم میں نے کوئی بد دعا نہیں دی. اس شخص نے کہا کہ پھر وہ شخص گر کر کیوں مرا؟ تو دیوانے نے جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ انجانے میں میرے پاؤں سے طوائف کے کپڑوں پر کیچڑ پڑا تو اس کے یار کو ناگوار گزرا, اس نے مجھے تھپڑ مار دیا. جب تھپڑ پڑا تو میرے پروردگار عز و جل کو ناگوار گزرا, اس نے اس بے نیاز عز و جل نے اسے مکان سے نیچے پھینک دیا. تو ہم بظاہر یہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ہوتے ہیں اور مطلب یوں مفلوق الحال ہوتے ہیں, کھانے پینے کی بھی ان کو سدھ نہیں ہوتی. تو یہ کہ بلکہ فرمایا گیا کہ یہ مخلص بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر دنیا میں انہیں کوئی اپنے پاس کھڑا نہیں ہونے دیتا, یہ گم ہو جائیں تو انہیں کوئی ڈھونڈنے والا نہیں ہوتا, یہ وفات پا جائیں تو ان پر کوئی رونے والا نہیں ہوتا, کسی محفل میں تشریف لائیں تو کوئی بھاؤ پوچھنے والا نہیں ہوتا, لیکن ان کا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام ہوتا ہے. تو ہم اگر کسی کو کچھ دے نہیں سکتے, تحقیر نہ کریں, ذلیل نہ کریں, یہ مطلب انداز ہمارا درست نہیں ہے. ہم اگر کسی کو مثال اگر کوئی بھیک بھی مانگتا ہے, کوئی چیز مانگتا ہے, نہیں دے سکتے, منع کر دیں, محبت پیار سے منع کر دیں, اس کو جھڑکنا, اس کو مطلب ذلیل کر دینا, یہ درست نہیں. یاد رکھیے کہ فقیروں مساکین سے ان کے فقر و مسکینی کے سبب نفرت کرنا یا انہیں حقیر جاننا یہ نہایت ہی مذموم و قبیح, حرام, جہنم میں لے جانے والا اور رحمان عز و جل کے غضب کو دعوت دینے والا کام ہے. ہر مسلمان کو اس برے فعل سے بچنا چاہیے. حضرت سیدنا حسین رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کے انتقال کے بعد خواب میں نے دیکھا, پوچھا ما فعل اللہ بکا, اللہ تبارک تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا. میں نے پوچھا آپ کی بخشش آپ کے زہد و تقویٰ کی وجہ سے ہوئی؟ فرمایا نہیں, بلکہ اس لیے کہ میں نے سیدنا ابن سماک رحمت اللہ تعالی علیہ کی نصیحت کو قبول کیا, فقر یعنی غریبی کو اختیار کیا اور فقراء یعنی غریب لوگوں سے محبت کی. میرا دل پاک ہو سرکار دنیا کی محبت سے, میرا دل پاک ہو سرکار دنیا کی محبت سے, مجھے ہو جائے نفرت کاش آقا مال و دولت سے, مجھے ہو جائے نفرت کاش آقا مال و دولت سے. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا ہونی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا. باقی مال کی مستی یہ بہت بڑھ کر ہے, مال کی مستی بہت ہے. مال جب ہوتا ہے تو کوئی کسی کو خاطر میں لانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اپنے رشتہ دار جن کے ساتھ وہ پلا بڑھا وہ اس کو اچھے نہیں لگتے, بلکہ یہاں تک تو بعض نادانوں نے اپنا سلسلہ نکالا. افسوس اور حیرت بھی ہوتی ہے کہ ان کے یہاں اگر شادی کی کوئی تقریب ہوتی ہے تو یہ اپنے رشتہ داروں کی دعوت الگ کرتے ہیں, دوستوں کی دعوت الگ کرتے ہیں کہ بھائی ہم تو پہلے ٹھیک ہے دیہات میں گاؤں میں رہتے تھے لیکن اب تو ہم بنگلوں میں رہتے ہیں, تو ہمارے بیٹے کا اگر ولیمہ ہے تو محلے والے اور ان کو ہم الگ بلائیں گے, اپنے خاندان والے اپنے غریب رشتہ داروں کو الگ بلائیں گے کہ ان کا اسٹیٹس اور ہمارے اس رہن سہن کا اسٹیٹس الگ ہے. بڑے عجیب و اگرچہ اس پر تو علماء کلام کریں گے کہ جائز ناجائز، لیکن پتا چلے اگر کہ ہمارے اس رشتے دار نے ہمارا یہ فرق کر دیا، بتائیں کیا عجیب انداز ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس کے جو اسباب علماء نے لکھے ہیں کہ یہ تحقیر مساکین، یہ غریبوں کی جو تحقیر ہوتی ہے، اس کا سبب کیا بنتا ہے؟ تو فرمایا کہ اس کا پہلا سبب غرور و تکبر ہے۔ بندہ اپنے گھمنڈ کی وجہ سے تحقیر مساکین جیسے قبیح فعل کا مرتکب ہوتا ہے، اور اسے غریب و مساکین لوگ کیڑے مکوڑوں کی طرح حقیر لگتے ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنا یہ مدنی ذہن بنائے کہ یہ اللہ کی مشیت ہے کہ اس نے مختلف لوگوں کو مختلف احوال عطا کیے ہیں، کوئی امیر و کبیر تو کوئی غریب و مسکین، میرے پاس جو بھی مال و دولت ہے وہ اللہ عز و جل کی عطا کردہ ہے، میری اس بری عادت کے سبب اگر خدا نہ خواستہ مجھے بھی غربت و تنگ دستی کی آزمائش میں مبتلا کر دیا جائے اور دیگر لوگ میرے ساتھ بھی یہ رویہ رکھے تو میری کیفیت کیا ہوگی؟ یقیناً یہ میرے نفس سے گرا گزرے گا۔ تو ہم بسا اوقات اگر خود مالدار ہو گئے، اب اگر کہیں کسی کی یوں سمجھ لیں کہ وہ تذکرہ ہو تو ہم کیا کہتے ہیں، وہ اس کا باپ تو میراثی تھا، چپڑاسی ہے اس کا باپ، پھر اس کا دادا تو موچی تھا، موچی میں جانتا ہوں، موچی تھا اس کا دادا، وہ خاندانی میراثی ہے، اس کا دادا پیشاور بھکاری تھا، یہ بھلے پڑھے لکھے لوگ ہیں مگر یہ خاندانی حجام ہے۔ اب ہم اندازہ لگائیں کہ بعض اوقات اس مال و دولت کے سبب علی موالی اور چمچاگیر قسم کے لوگ جو خوشامت پسند ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، ہماری اس طرح کی گفتگو سنتے ہیں، مگر اس طرح کا انداز کیا نہیں اپنایا جاتا کہ اگر میرے پاس مال ہے اور میں نے کوئی دعوت کی اور بڑے صوفے پر میں بیٹھا ہوں اور چھوٹے صوفوں پر میں نے جناب اپنے دیگر رشتہ داروں کو، دیگر اپنے ایسے دوستوں کو بٹھایا ہوا ہے، اب میں تذکرے کر رہا ہوں کہ فلاں تو ایسا، فلاں کا خاندان ایسا، فلاں کا دادا ایسا، فلاں وقت چاچا ایسا، تو یہ کیا درست ہے؟ اس کی دادی گائے کا گوبر اٹھا کر لاتی اور تھاپ کر بیچا کرتی تھی۔ یہ گھر کی ہماری خواتین کا بھی یہ انداز ہوتا ہے کہ اگر ان کو بھی ان کے بچوں کے ابو نے، شوہر نے کوئی زیور لا کر دے دیا، اب چار چھ چوڑیاں اگر ہاتھ میں آ گئی اور جناب کوئی زیور سجا لیا، تو اب کوئی پڑوسن بھی اگر غریب ہو تو سمجھ میں نہیں آتی ہے، قریب رشتہ دار سمجھ میں نہیں آتے، بلکہ اپنی ان چوڑیوں کی کھنکھناٹ سے اور اس طرح کے زیوروں کی نمائش سے وہ دوسروں کے دل توڑتی پھوڑتی رہتی ہیں۔ وہ دوسروں کی مطلب اگر گھروں کا کوئی تذکرہ ہوتا ہے تو یہ انداز ہوتا ہے کہ جس میں اگر کسی کے خاندان میں اس قسم کا کوئی کام ہوا ہو تو اس کو اظہار کیا جاتا ہے۔ اب بتائیں جس کو پتا چلے اس کا دل کتنا ٹوٹ جائے، اور بعض اوقات تو اتنے بے باک ہوتے ہیں کہ وہ سامنے سامنے، چل چل جانتے ہیں تو کیسا تھا، تیرا باپ تو یوں کرتا تھا، تیرا دادا یوں کرتا تھا، تو بھلے پڑھا لکھا تھا لیکن پتا ہے تمہارا سارا خاندان حجام ہے، یہ انداز اختیار کرنا کیسا ہے؟ پھر فلاں کا گھٹیا خاندان سے تعلق ہے، اس کا والد مالیشیا تھا، یعنی لوگوں کی تیل مالش کا کام کر رہا تھا، وہ چرواہے کا بیٹا ہے، یہ جو سید کہلاتا ہے نا اس سے اس کا نسب پوچھ لو، میں ان لوگوں کو جانتا ہوں، یہ خاندانی فقیر ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں ڈرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالی کے قہر و غضب سے بچنا چاہیے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے، مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 300 صفحات کی کتاب آنسوؤں کا دریا میں ہے، فرماتے ہیں ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی کہ میں نے 555 سنے ہجری میں فارس میں انتقال کرنے والے اپنے چچا کو خواب میں دیکھا کہ گھر کے اندر تشریف لائے اور دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، میں بھی ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے ان کے بدلا ہوا رنگ دیکھ کر پوچھا، چچا جان آپ کو اپنے رب عز و جل سے کیا ملا؟ فرمایا، بیٹا مہربان سے مہربانی کے سوا اور کیا ملتا ہے؟ اللہ عز و جل نے غیبت کے علاوہ ہر چیز میں مجھ پر نرمی فرمائی، میں مرنے کے بعد سے لے کر اب تک غیبت کی وجہ سے قید میں ہوں، اب تک میرا یہ گناہ معاف نہیں ہوا۔ بیٹا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ غیبت چگلی سے بچے رہنا، کیونکہ میں نے آخرت میں غیبت سے بڑھ کر کسی اور چیز پر پکڑ نہیں دیکھی۔ یہ کہہ کر وہ مجھ سے رخصت ہو گئے۔ ہم اپنی گفتگو کا جائزہ لیں، ہم اپنے انداز کا جائزہ لیں کہ اس طرح کا انداز اپنا کر، یہ غرور و تکبر میں مبتلا ہو کر ہم کس کس کو ذلیل کرتے ہیں، اور مال و اسباب کے سبب، منصب کے سبب، اقتدار کے نشے میں آ کر ہم کس کس کو کس کس طرح لتاڑتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اسی طرح دوسرا سبب جو علماء نے بیان کیا، تحقیر مساکین کا دوسرا سبب ظلم ہے۔ غریب و مسکین افراد اپنی غربت و مسکینی کی وجہ سے نہایت کمزور ہوتے ہیں، اس لیے ان پر ظلم کر کے ان کی تحقیر کی جاتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے، بندہ ہر مسکین کے ساتھ ظلم و تشدد سے بچتے ہوئے اچھا برتاؤ کرے، اور یہ ذہن میں رکھے کہ مظلوم کی بد دعا یہ رد نہیں کی جاتی۔ لہذا ایسے افراد کو تکالیف دے کر ان سے بد دعائیں لینے کے بجائے ان کی دل جوئی اور خیر خواہی کر کے ان کی دعائیں لینی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ، اس نے ایک بڑا اپنا عالی شان محل تعمیر کرایا۔ جب اسے پتا چلا کہ اس کا وہ محل جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے، تو اس محل کا جائزہ لینے کے لیے وہ محل میں پہنچا۔ اب ہر طرح سے اس نے اوپر نیچے گھوم پھر کر بہت اچھے انداز سے محل بنا تھا، بڑی تعریفیں کی۔ اب محل کے باہر وہ اپنے باہری حصے کا منظر دیکھنے کے لیے چلا۔ جب تھوڑا آگے کی طرف گیا تو دیکھا کہ قریب ہی محل کے ساتھ ہی جو میدان تھا اس میں ایک جھونپڑی بنی ہوئی ہے۔ اب پھٹی پرانی وہ جھونپڑی، تو بادشاہ نے پوچھا کہ یہ جھونپڑی کس کی ہے؟ تو کہا کہ حضور یہ ایک بڑھیا کی ہے۔ تو کہا یہ تو میرے محل کو بدنما کر رہی ہے، ہٹاؤ اس کو۔ تو کسی نے کہا حضور بہت عرصے سے یہ بڑھیا یہیں رہتی ہے، ہم نے کوشش کی اس کو ہٹانے کی، لیکن وہ کہتی ہے کہ میرے آبا و اجداد بھی یہیں رہتے تھے، میں بھی یہیں رہتی ہوں، اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ نہیں 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 نہیں، یہ تو میرے محل کو بدنما کرے گی، لوگ آ کر جب اس عظیم الشان محل کو دیکھیں گے تو اس جھونپڑی کے بارے میں کیا تاثر قائم کریں گے، ہٹاؤ اس کو، لگاؤ آگ اس کو، پھینکو اس کے سامان کو۔ اب بادشاہ کا حکم تھا، سپاہی آگے بڑھے، سارا سامان نکالا اور اس کو آگ لگا دی، بڑھیا تھی نہیں۔ اب وہ سارا یہ کاروائی کر کے چلے گئے، بڑھیا واپس آئی۔ اس نے جب اس اپنی جھونپڑی کا یہ حال دیکھا تو رونے لگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کی، یہاں اس کی جھونپڑی اور اس کے سامان میں آگ لگی ہوئی ہے اور وہاں محل میں رقص و سرور کی اور مختلف انداز سے جشن منایا جا رہا ہے۔ اللہ کے قہر و غضب کو جوش آیا، تیز ہوائیں چلنے لگیں، دیکھتے ہی دیکھتے اس جھونپڑی کے جلے ہوئے سامان اور اس کے کپڑوں سے چنگاریاں اڑنے لگیں، اور کچھ چنگاریاں اڑ کر بادشاہ کے محل کے پردوں میں لگیں، آنن فانن پورا محل آگ کی لپیٹ میں آ گیا اور کچھ ہی دیر میں وہ راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ تو مظلوم کی بد دعا یہ رد نہیں کی جاتی۔ آپ کسی کو دھتکار رہے ہیں، آپ کسی کو حقارت سے دیکھ رہے ہیں، آپ کسی کو اس کے مال کے سبب ذلیل کر رہے ہیں، یاد رکھیے کہ غریب ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ کسی نے کہا ہے کہ غریب ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ تو اگر آپ کو جس رب عز و جل نے مال دیا آپ اس کا شکر ادا کریں، اس کے جو جائز معاملات ہیں اس کو پورا کریں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس رب عز و جل نے آپ کو امیر کیا اس کو غریب کیا، وہی رب عز و جل اس کو امیر کر دے اور آپ کو غریب کر دے۔ تو غریب ہونے میں دیر نہیں لگتی، ظلم سے بچیں۔ کہ تحقیر مساکین کا ایک سبب ظلم بھی ہوتا ہے، کہ یہ ظلم بھی کیا جاتا ہے، ان کو دھتکارا جاتا ہے۔ پھر تیسری بات، تحقیر مساکین کا تیسرا سبب غربت ہے، غربت کو عیب سمجھ کر مفلس اور تنگ دست و مساکین افراد کو طنز و طعنہ کا نشانہ بنایا جاتا ہے، بلکہ بسا اوقات تو ایسے لوگوں سے بھی کسی قسم کا معاشرتی تعلق رکھنے میں بھی آر محسوس نہیں کی جاتی۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنا یہ مدنی ذہن بنائے کہ غریب و مسکین ہونے میں اس بندے کا تو کوئی قصور نہیں، بلکہ یہ تو اللہ عز و جل کی مشیت اور اس کی جانب سے اس غریب شخص کے لیے ایک آزمائش ہے۔ لہذا میں ایک مسلمان کے ساتھ اس کی غربت و مسکینی کی وجہ سے برا رویہ رکھ کر اس کی تکالیف کا سبب کیوں بنوں؟ بھائی اس کو اگر یہ غریب ہے، اس کو غریب کس نے بنایا؟ رب نے بنایا، تو میں اس کے ساتھ کوئی ایسا انداز اختیار کر کے اس کی تکلیف میں اضافے کا سبب کیوں بنوں؟ پھر چوتھی بات جو علماء نے بیان کی وہ یہ کہ تحقیر مساکین کا ایک سبب طرح طرح کی آسائشوں کا عادی ہونا ہے، کیونکہ بندہ جب طرح طرح کی آسائشوں بھری زندگی گزارتا ہے تو اس کی نظر میں وہی بہتر معیار زندگی بن جاتا ہے۔ لہذا جب وہ غریب و مساکین و نادار افراد کو دیکھتا ہے اسے حقیر محسوس ہوتے ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اللہ عز و جل کی نعمتوں کے اظہار کے ساتھ ساتھ سادہ زندگی گزارنے کی عادت بنائے، تاکہ مساکین و غریب حضرات کے طرز زندگی سے بھی اس کی انسیت رہے اور وہ ان حضرات کی دل آزاری سے بچ سکے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس دنیا کے مال و دولت کی طرف ہماری نظر ہوتی ہے، جبکہ اس کے بارے میں ایسی روایات علماء نے بیان کی ہیں کہ واقعی دنیا سے دل لگانا یہ دانش مندی نہیں ہے۔ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جنت میں ایک کوڑے یعنی چابک جتنی جگہ دنیا اور اس کی چیزوں سے بہتر ہے۔ محقق علی الاطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کی تھوڑی سی جگہ دنیا اور اس کے چیزوں سے بہتر ہے۔ کوڑے یعنی چابک کا ذکر اس عادت کے مطابق ہے کہ سوار جب کسی جگہ اترنا چاہتا ہے تو اپنا چابک پھینک دیتا ہے تاکہ اس کی نشانی رہے اور دوسرا شخص وہاں نہ اترے۔ حکیم الامت مفسر شہیر حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، کوڑے یعنی چابک سے مراد ہے وہاں کی تھوڑی سی جگہ۔ تو واقعی جنت کی نعمتیں دائمی ہیں، دنیا کی فانی، پھر دنیا کی نعمتیں تکالیف سے مخلوط یعنی ملی ہوئی ہیں، اور وہاں کی نعمتیں خالص، پھر دنیا کی نعمتیں ادنا وہ اعلیٰ، اس لیے دنیا کو وہاں کی ادنا جگہ سے کوئی نسبت نہیں۔ تو ہم تو سب سے مل جل کر رہے ہیں، سب کو محبت دیں، سب کو پیار دیں، کسی کی تحقیر نہ کریں، اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان و سر عافیت کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنا نصیب کرے، ایمان اور عافیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت عطا فرمائے، قیامت کی رسوائیوں سے بچائے، بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرمائے، اور جنت میں بھی ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں میٹھے میٹھے مرشد کے ساتھ جگہ عطا فرمائے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں نے اس دنیا سے رغبت نہیں کی، رغبت نہیں کی، اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے کندھے پکڑ کر ارشاد فرمایا، دنیا میں ایک اجنبی اور مسافر بن کر رہو۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب تو شام کرے تو آنے والی صبح کا انتظار مت کر، اور جب صبح کرے تو شام کا منتظر نہ رہے، اور حالت صحت میں بیماری کے لیے اور زندگی میں موت کے لیے تیاری کر لے۔ تو دنیا کا مال جو جمع کرتے ہیں وہ بے وقوف ہیں، بے عقل ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی اکرم نور مجسم سراپا جود و کرم تاجدار حرم شہنشاہ ارم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اور اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو، اور اس کے لیے وہ جمع کرتا ہے جس میں عقل نہ ہو۔ تو ہم اگر دنیا کا مال جمع کرنے کی اس قدر فکریں کرتے ہیں کہ نمازوں کا بھی خیال نہیں رہتا، فرض علوم کا بھی خیال نہیں رہتا، دعوت اسلامی والے ہم کو آ کر اجتماعات کی دعوت دیتے ہیں، ہم سے اپنی دکانیں نہیں چھوڑی جاتی، دعوت اسلامی والے ہم کو آ کر فرض علوم سیکھنے کے لیے مسجدوں میں بلاتے ہیں، ہم سے اپنی نیند کی قربانی نہیں دی جاتی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس دنیا میں جی جی کر بھی آخر کتنا جئیں گے؟ جو وقت مقرر ہے وہی دنیا کا وقت ہے، اس کے بعد تو قبر اور آخرت کا سفر ہے، اور پھر جہنم یا جنت مقدر کی جائے گی۔ لہذا عافیت اسی میں ہے کہ ہم دنیا کے معاملات پر غور کریں اور دینی معاملات پر اپنے آپ کو مصروف رکھیں، کہ یقیناً یہ انداز زندگی گزارنے اس کے سبب ہی الحمدللہ غریبوں سے بھی محبت ہوتی ہے، دنیا سے رغبت بھی کم ہوتی ہے، نیکیوں سے محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، سنتیں سیکھنے اور پھر دوسروں کو سکھانے کا جذبہ نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں غریب بے سہارا کہاں اور ہے گزارا، مجھے آپ ہی نبھانا، مجھے آپ ہی نبھانا، مدنی مدینے والے کبھی جو کی موٹی رو تو کبھی کھجور پانی، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا، تیرا ایسا سادہ کھانا، مدینے والے، مدینے والے جس آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرتے ہیں، جن صحابہ علیم رضوان سے محبت کا دم بھرتے ہیں، ان کی سیرت مبارکہ کا اندازہ لگائیں، ان کی زندگی کا جائزہ لیں کہ انہوں نے کس قدر سادہ زندگی گزارنے کی برکتیں حاصل کی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا جائزہ لیں۔ تو اللہ کرے ہمیں بھی ان سنتوں پر بھی عمل کرنے کا جذبہ نصیب ہو جائے۔ تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر، تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر، چلے تم گلے لگانا، چلے تم گلے لگانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔